میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بتلاتے تھے کہ فرماتے تھے کہ لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی ہو، لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی ہو۔ اللہ کی محبت کی چاٹ لگی ہو، اللہ کی عشق و محبت کی آگ لگی ہو اس کے دل میں، وہ دوسروں کے دل میں اس آگ کو منتقل کر سکتا ہے۔ جس کے خود نہ لگی ہو دوسرے کو کیا لگائے گا۔ جب لگائی ہے دل کی لگی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو۔ جب لگائی ہے دل کی لگی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو۔ سمجھو عکس کفِ پائے احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمجھو عکس کفِ پائے احمد، ارضِ طیبہ کی ہر ہر گلی کو۔ سمجھو عکس کفِ پائے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارضِ طیبہ کی ہر ہر گلی کو، ارضِ طیبہ کی ہر ہر گلی کو۔ جب حرمین شریفین کی زیارت و سعادت نصیب ہو تو یہ خیال کرو کہ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں گے۔ طواف کرو تو یہ سوچو کہ یہاں نبی کریم سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے طواف کیا ہوگا، تمام انبیاء نے طواف کیا ہوگا، اور ہر ہر گلی میں معلوم نہیں کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں گے، اور ہر جگہ قابل ادب اور واجب محبت ہے۔ سمجھو عکس کفِ پائے احمد، ارضِ طیبہ کی ہر ہر گلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو۔ چار سو نسبت کی خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو، چار سو کی نسبت کی خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو۔ چار سو کی نسبت کی خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی کلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو، تب وہ سمجھے میری بے کلی کو۔ نیند غائب ہے اور چشم تر ہے، عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو، سمجھے تھے وہ دل لگی کو نیند غائب ہے اور چشم تر ہے عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو تیس نے جس سے پائی نگری کی ہر ہر گلی کو کیوں نہ چومے بسد شوق مومن ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو کیوں نہ چومے بسد شوق مومن ان کی نگری کی ہر ہر گلی جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو آخری شعر ہے اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا بے کلی کو اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا بے کلی کو اپنی یادوں کے صدقے میں اختر دل لگی کر دیا بے کلی دل لگی کر دیا بے کلی کو دل لگی کر دیا بے کلی کو جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو تب وہ سمجھے میری نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ایک ہی مقصد کے واسطے ہے اور وہ ہے اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا اور اس کوشش اور محنت اور مجاہدے پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے کہ تمام کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے اگر آدمی اپنے مقصد سے اعراض کرتا ہے تو پھر سارا معاملہ برعکس ہو جاتا ہے جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے تو اس کے لیے تنگی اور پریشانی اور بے چینیاں اور طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں پیدا ہونے لگتی ہیں اور اس کی لپیٹ میں وہ آ جاتا ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ چکی کا جو پارٹ ہوتا ہے اس زمانے میں تو اور قسم کی چکیاں ہیں لیکن پہلے پتھر کی چکیاں ہوتی تھیں اور اس میں اوپر ہینڈل ہوتا تھا اس کو آٹا درمیان میں ڈالتے تھے اور نیچے سے پس کے نکلتا تھا گھماتے رہتے تھے اس کو تو فرماتے تھے کہ جو دانہ چکی کے مرکز سے چمٹا رہتا ہے، بعض دانے ایسے ہوتے ہیں جو پیسنے سے رہ جاتے ہیں، آٹا پیستا رہتا ہے لیکن کچھ دانے اوپر اوپر ہی رہتے ہیں، وہ نیچے نہیں جا پاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو دانے مرکز سے چپکے رہتے ہیں وہ پیسنے سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے، اپنے مالک کے حقیقی سے اپنے آپ کو چپکائے رکھے، اور اس کا انعام یہ ملے گا کہ ساری کائنات اس کی اللہ تعالیٰ خادم بنا دیں گے، اور غیب سے اس کے اب اسباب ارزاق پیدا فرما دیں گے، اور ارزاق جسمانی اور ارزاق روحانیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے مقیت، یہ اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ارزاق جسمانی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ارزاق روحانی بھی ہیں۔ یا مقیت کسی کو حضرت نے پڑھنے کے لیے بتایا تھا، تو اس کی معنی بھی یہ بتلائے کہ مقیت کی معنی ہے خالق ارزاق روحانیہ و خالق ارزاق جسمانیہ۔ تو یہ تمام کے تمام ارزاق یہ اس کے لیے آسمان سے برسنے لگتے ہیں، اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ غیب سے فرماتے ہیں۔ اب غیب سے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کی چھت پھٹ جائے اور اس میں سے کھانا نیچے آ جائے، دولت نیچے آ جائے، بلکہ اس کے اسباب وہ غیب سے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا انعام بڑا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی حکم فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ تم فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تو تم بھی اس سے محبت کرو، اور لوگوں کے دلوں میں الہام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے سے یہ انعام ملا کہ جو اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں فرشتوں کے ذریعے اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے یہاں آ جائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، جو انسان رکھتا ہے اپنے دل میں اس کی محبت مخلوق میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، آسمانوں پہ بھی اس سے محبت کی جاتی ہے اور مخلوق بھی اس زمینوں میں بھی اس سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ملا کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کا، تو اس محبت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سکھلا دیا۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم سے تم کیسے محبت کر سکتے ہو، کیا طریقہ ہے کہ ہماری محبت تم کو حاصل ہو جائے، تو یہ فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اپنی مہربانی اتنی فرمائی کہ کہلوا دیا اپنے نبی سے اور بھیجا اپنے نبی کو، جس نبی نے ہمارے لیے کتنی کتنی تکالیف اٹھائیں اور مصیبتیں جھیلیں اور مجاہدات جھیلے اور زخم کھائے اور ورم کھائے پیروں میں، راتوں کو رو رو کر امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگنا، کھڑے ہو کر پارے تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور اپنے امت کی بخشش کے لیے رونا، آہ و فغاں کرنا، اور طرح طرح سے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام دلوانے کی کوشش کی، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کے محبوب ایسے ہیں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو بھی خوش آتا ہے ان کو راضی کرنا، اور وہ راضی ہوتے ہیں امت کی بخشش پہ۔ عجیب معاملہ ہے، راستہ کیا عجیب ہے، مزیدار کہ وہ راضی ہوتے ہیں امت کی بخشش پہ، وہ راضی ہیں تب راضی ہوں گے، وہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ بھائی آپ راضی ہیں، تو امت جب تک بخشش نہیں ہوگی امت کی آپ راضی نہیں ہوں گے، اڑ جائیں گے اللہ سے کہ نہیں میری امت کو بخش دیجئے۔ ایسے پیارے نبی، ایسے محبت والے نبی، ایسے رحیم، ایسے رؤوف، ایسے کریم نبی کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، ہمارے نبی بنا کے بھیجا، ایسے نبی کے ہم امتی ہیں، کہ طرح طرح سے کہ پانچ نمازیں پڑھو 50 کا ثواب لے لو، ایک روپیہ خیرات کرو 10 نیکی کا ثواب ملے گا، 10 روپیہ خیرات کا ثواب ملے گا، یا ایک روپیہ نکالتے ہی جان نکلتی ہے ہماری، دین میں خرچ کرنا جو ہے اس میں ہم بہت ہی کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں. ہاں، حضرت والا ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، محدث کا قول ہے کہ کوئی ولی بخیل نہیں ہوتا، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے میں خوب کھول کر خرچ کرو اور ڈرو نہیں، جتنا خرچ کرو گے اللہ اور دے گا اور دے گا اور دے گا، اور خرچ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ جس طرح ایک بھینس آدمی پالتا ہے دودھ والی اور دودھ نکالتا نہیں ہے تو کیا بنے گا، اس کا دودھ سڑ جائے گا، اور اگر دودھ نکالتا رہے گا تو اور دودھ آتا رہتا ہے اس میں آتا رہتا ہے. ایسے ہی یہ کمرہ ہے، اگر اس میں ہوا کے آنے کا راستہ تو ہے لیکن جانے کا راستہ نہ ہو، کراس وینٹیلیشن جسے کہتے ہیں، کراس وینٹیلیشن، تھوڑی انگریزی بھی بولنی چاہیے نا، اس کے بعد آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ملا کچھ انگریزی بھی جانتا ہے، آج کل تو جو انگریزی فر فر بولتا ہے اسی کو قابل سمجھتے ہیں، باصلاحیت سمجھتے ہیں، ایڈوانس سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت سے انگریزی پڑھے ہوئے بالکل جہالت کا ثبوت دے دیتے ہیں. تو عام لوگوں نے تو معیار ہی اس کا بنایا ہوا ہے کہ جو انگلش اچھی بول سکتا ہے، اور وہ بھی منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے. ہمارے ایک دوست کے، ہم نیو جرسی سے نیو یارک جا رہے تھے، کام کے سلسلے میں جانا رہتا تھا، تو وہاں سے گاڑی میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہے تھے. اب جہاں پہ بھی وہ ٹول آتا ہے، ٹول ٹیکس کا پے کرنے والا، تو وہ ایک عجیب سا لفظ بولتے تھے، میں کہہ رہا ہوں یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں اس کو. تو بعد بہت غور کیا، جگہ جگہ ٹول تھا، کافی لمبا راستہ تھا گاڑی کا، تو گاڑی روکتے اور ٹول والے کو اپنا سائڈ ونڈو کھول کے کچھ کہتے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے مر رہے ہو. ہائی ڈائنگ، ڈوئنگ کو کہہ رہے ہیں ڈائنگ، ہائی ڈائنگ، کیونکہ وہ ٹیڑھا منہ کر کے بولتے ہیں، وہاں ٹیڑھے لوگ ہیں، ٹیڑھی عقل ہے. جانور کا تو ٹھپا لگا ہوا ہے، قرآن کریم نے ان پہ جانور کا ٹھپا لگایا ہے. تو وہ بار بار یہ کہتے تھے، میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہ کیا لفظ بول رہے ہیں کہ تم کیسے مر رہے ہو، ڈائنگ، ہاؤ یو ڈائنگ، تم کیسے مر رہے ہو، میری تو یہی سمجھ میں آیا، لیکن وہ کہنا چاہ رہے تھے ہاؤ یو ڈوئنگ. تو وہ منہ ٹیڑھا کرنے والے کو اور زیادہ قابل سمجھتے ہیں، جس اور ٹیڑھا منہ کر کے بولے. تو یہ تو ہمارا حال ہے. تو بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں، کراس وینٹیلیشن، کہ اگر آنے ہوا کے آنے کا راستہ تو ہے، جانے کا نہیں ہے، تو ہوا اندر آئے گی کیسے، ہے نا، اور اندر کی ہوا مسموم ہو جائے گی، زہریلی ہو جائے گی. بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ہوا آنے کا راستہ ہے لیکن جانے کا نہیں ہے، تو کہتے ہیں گھٹن ہو رہی ہے، کہیں کوئی ایگزاسٹ چلاؤ، کوئی وینٹیلیشن کا راستہ کھولو، ہے نا. تو جب وہ کھول دیتے ہیں راستہ تو ہوا خوب آتی ہے، آتی بھی ہے جاتی بھی ہے. تو ہم جو ہے وہ بخل میں پیسہ خرچ نہیں کرتے. تو بخل جو ہے وہ بخیل آدمی ولی نہیں ہو سکتا، اور ولی بخیل نہیں ہو سکتا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سب نعمتیں ہم کو ملیں، کہ ایک نیکی کرو 10 کا ثواب لے لو. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب کسی امت کو اتنا نہ ملا ہوگا جتنا اس امت کے لیے اللہ نے رکھ دیا، کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والا گویا آدھے میزان کو بھر لیتا ہے، نصف میزان کو. اب اللہ کی میزان کتنی بڑی ہوگی معلوم نہیں، کتنی بڑی ہوگی، کتنا دے دیں گے وہ ایک سبحان اللہ کہنے پہ. اور ایسے ہی جس نے الحمدللہ کہا اس نے پوری میزان بھر لی، اور جس نے اللہ اکبر کہہ دیا اس نے زمین سے لے کے آسمان تک پورا خلا جو ہے نیکیوں سے بھر لیا. یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا. کتنے بڑے بڑے اجر ہیں. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور ساری کائنات کو، زمین و آسمان کو، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو اپنی دولت اور قیمت کے اعتبار سے یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا. کتنے بڑے بڑے انعامات یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں. اور کس کس قدر، ایک مرتبہ درود شریف پڑھو تو اللہ تعالیٰ 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں. بتائیے کوئی حد ہے؟ یہ ایک مرتبہ درود شریف چاہے مختصر والا پڑھو چاہے طویل والا پڑھو، یہ تو اپنی محبت کی بات ہے. جس قدر اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اتنی ہی اللہ کی محبت حاصل ہوگی. یہی اس آیت میں اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میرے طریقوں کو اپناؤ. ہے نا، جس طرح میں چلتا ہوں، جو میری رفتار ہے، جیسی میری کردار ہے، جیسی میری گفتار ہے، اس کو اپناؤ. اور اس طرح سے کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. کتنی مہربانی اللہ کی کہ ہمیں راستہ بھی دکھلا دیا، اور راستہ بھی کیسا پیارا کہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونہ دے دیا. بہترین کہ اس سے اچھا نمونہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا نمونہ کوئی نہیں ہو سکتا. کائنات میں ایسا حسین ترین نبی کبھی آیا نہ کبھی آئے گا، اور نہ ہی ایسی ادائیں حسین ترین کبھی آئیں کبھی نہ آئیں گی جو ہمارے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دکھلائی ہے. اپنی ادائیں، اپنی عبادات کا عاشقانہ انداز، والہانہ انداز، آہو زاریاں، آہو فغاں، اشک باریاں، اور تواضع اور غلبہ تواضع، اور کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی. ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ کوئی دن ہمارے یہاں نبی کے خاندان میں ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ دو وقت کی روٹی مسلسل پیٹ بھر کے کھائی ہو. یہ حال تھا سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کل کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حجرہ مبارک ایسے تھے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھے ہیں وہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا لڑکا ہی تھا، ذرا سا بڑا ہوا تھا، تو میں نے جب اپنا ہاتھ اوپر کیا تو حجرے کی چھت پہ میرا ہاتھ لگتا تھا. آج ہمیں 11 فٹ کی چھت بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے، اور 20x20 کے کمرے ہمیں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں نا، تنگی یہ معلوم ہوتی ہے بڑے بڑے گھروں میں تنگی. کیا ہے یہ وجہ؟ یہ تقویٰ کی کمی، دین سے دوری، اللہ تعالیٰ کی معرفت محبت سے دوری، اور فکر آخرت سے دوری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی دولت سے سرفراز فرمائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حسین ترین نمونہ ہم کو عطا فرما دیا، مہربانیوں پر مہربانی. اور ایک سنت کو اختیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا ایسے زمانے میں جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہو، تو اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے. 100 شہید کا، ایک شہید ہو جائے انسان تو کس قدر کامیابی کی بات ہے. یہاں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ہے. لیکن ہم نے سنتوں کو کیسے پامال کیا ہوا ہے، اتنی فکریں ادھر ادھر کی ہم نے پالی ہوئی ہیں کہ سنت طریقے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. سو رہے ہیں جیسے چاہے پڑھ کے سو گئے، اور نہ کوئی اللہ کو یاد کیا. عاشقانہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے جینے کا اور مرنے کا، کہ جب سو تو یہ بھی پڑھ لیا کرو اللہم بسمی کا اموت و احیا، کہ اللہ آپ ہی کے نام پہ ہم سو رہے ہیں مر رہے ہیں، اور آپ ہی کے نام پر ہم زندہ ہوں گے جیئیں گے. اور اللہم بکا امسینا وبکا اصبحنا، اللہ آپ ہی کے نام پر ہم آپ ہی کے نام پر آپ ہی کے ساتھ ہم سو رہے ہیں یا مر رہے ہیں، اور آپ ہی کے نام پہ وبکا اصبحنا آپ ہی کے ساتھ ہم صبح کر رہے ہیں. ہماری صبح شام آپ کی معیت خاصہ میں گزر رہی ہے. جیسی جیسی اللہ سے تعلق ہے اس کی معیت ویسی ویسی خاص ہے. اس کی صبحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں، اس کا دن اللہ تعالیٰ کی معیت میں، اس کا سونا، اس کا جاگنا، سب کا سب اللہ کی معیت میں ہے. اللہ کے قرب خاص میں وہ جی رہا ہے، اللہ کے قرب خاص میں وہ سو رہا ہے، اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس پہ ہے. اللہم بکا اصبحنا، صبح اٹھ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ. سب کام ہمارے جینا مرنا سونا جاگنا اللہ آپ کے نام پہ آپ ہی کے ساتھ ہے, آپ ہی ہمارے ہیں, لا الہ الا انت, آپ کے سوا ہے کون ہمارا, سو آپ ہمارے ہم آپ کے ہیں, ہے نا, دونوں جانب سے اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. یہ ہے جینے کا صحیح طریقہ, عاشقانہ طریقہ, کہ ہر لمحہ اپنے مالک حقیقی کی یاد میں اور عشق و محبت میں گزرے, تو تب تو جینا جینا ہے, مرنا مرنا ہے, ورنہ ہے جینا کیا جینا ہے, یہ جانوروں کی طرح جینا, سو گئے جیسے چاہے پڑھ کے سو گئے, اٹھ گئے جیسے چاہے پڑھ کے سو گئے اٹھ گئے. یا آج کل تو یہ موبائلوں پہ میوزک کی گھنٹیاں لگی ہیں, تو نعوذ باللہ من ذالک, پناہ مانگتا ہوں اللہ کی میں ایسے ماحول سے کہ جس میں گھنٹیاں صبح کے صبح ہوتی ہے میوزک کی گھنٹیوں سے, الارم بھی لگایا تو میوزک والا, نعوذ باللہ من ذالک. بے حد مجھے گھٹن اور گھبراہٹ ہوتی ہے ایسے ماحول سے کہ گھنٹیاں بج رہی ہیں میوزک والی, بھائی 200-400 روپے خرچ کر لو اگر نہیں, اول تو یہ موبائل میں گھنٹی مل جاتی ہے, سادہ ڈال سکتے ہیں, موبائل والے ڈال دیتے ہیں, یا کوئی بھی طریقے سے ہو جاتا ہے یہ کام, تھوڑی کوشش اور پیسہ خرچ ہوتا ہے, تو کیا ہوا, یہ سب دین میں خرچ ہے. لیکن نہیں بھی ہے تو بھائی 200-400 روپے والی کوئی گاڑی خرید لو, الارم والی, سادے الارم والی. تو یہ تو ہم لوگوں کا حال ہے کہ جس طرح جینا چاہے جینا, اپنی نفس کی خواہشات پر جو ہے ہم جی رہے ہیں, اور اللہ تعالی نے ہم کو سکھلایا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ مبارک پر کہ اس طریقے سے تم ہماری محبت تم کو مل جائے گی. تو اور مزیدار بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یعلم من خلق, بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا تم کو, تمہارے جینے کا طریقہ مقرر کرنا جو ہے اس کا اختیار کس کو ہے, ہاں تمہارے خالق کو نہیں تو پھر کس کو ہے, اور اس سے زیادہ تمہارے فائدے کی چیز کون جاننے والا ہے, تمہاری بہتری اور خیر خواہی اس سے زیادہ کون جاننے والا ہے, تم کہاں بھاگے جا رہے ہو, کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے اور محبت سے اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں کہ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تم کو اپنے کریم مالک سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, کیا وجہ ہے کہ باوجود بتلانے کے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, نفس تمہارا دشمن ہے, کیوں کیسے تم اپنے کریم مالک سے دھوکے میں آ جاتے ہو, کیا ہو گیا آخر تم کو, کتنے محبت کا یہ عنوان اللہ نے فرمایا ہے. تو یہ محبت حاصل کرنے کا طریقہ جو ہمارا مقصود ہے اور جو ہمارا جو ہے طریقہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے سنت کا طریقہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, خالی یہی نہیں کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے, سب سے بڑی قیمتی چیز تم کو مل جائے گی, تو تمہارے پھر گناہ کا کیا ہوگا, تو یہ بھی اللہ ہی کو ہمارا کتنا خیال ہے, دیکھو کہ تمہارے گناہوں کی تمہارے گناہ بھی ہم مٹا دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, کیا سنت کو اپنانے کا یہ فائدہ کہ ہمارے گناہ بھی مٹتے چلے جائیں گے. ہم نے تو ابھی مانگا نہیں, یہاں مانگنے کی استغفار کی یہاں پر نہیں ہے شرط کے استغفار کرو گے نہیں, اسی چیز کا انعام آگے بیان فرما رہے ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ تعالیٰ کیسے بخشنے والے اور رحمت والے ہیں نا. تو ہم قدر کر لیں بھائی کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس قدر قیمتی ہم کو دی ہے, اور اس کے جینے کا طریقہ بھی اپنی مہربانی سے ہم کو سکھا دیا ہے, اور نہ صرف تعلیم دی ہے بلکہ اس کا نمونہ بھی ہم کو عطا فرما دیا ہے. اور کتنی مہربانی کریں اللہ تعالیٰ کہ آپ نے نبی کو بھی انسانوں میں سے پیدا کیا. دیکھو ہم نے پڑھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اینچیں اٹھا کر لا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دست مبارک سے سردار الانبیاء اس کائنات کی سب سے عزیز ترین محبوب ترین ہستی اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم مکہ کے سنگریزوں کو سونے کا بنا دیں. ہاں لیکن آپ کو کیا ان چیزوں سے مطلب تھا, آپ کو تو ایک ہی کام تھا کہ میری امت کی بخشش ہو جائے, ایک ہی رونا تھا, ایک ہی رٹ تھی آپ کی, اللہ سے ایک ہی ضد کی انہوں نے کہ جو ہے یہ محبت والی ضد کہ اللہ میری امت کو آپ بخش دیجیے. تو یہ بھی اور قیصر و کسرا کے خزانے آتے ہیں لیکن سب کے سب غریبوں میں مساکین میں تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ کون سا یعنی وہ کیا حال ہے ہمارے نبی کا, کیا عالم تھا؟ تو ایسے نبی جو ہے ہمارے تھے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کئی اینٹیں لے کر تشریف لے جا رہے تھے اور سینہ مبارک سے وہ اینٹیں لگی ہوئی تھیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سمجھا کہ شاید بوجھ زیادہ ہے, اس وجہ سے سینے مبارک سے سہارا دیا ہوا ہے. تو آگے بڑھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیجئے بوجھ. تو آپ نے فرمایا تم دوسری اینٹیں اٹھا لو, یہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے, تم دوسری اینٹیں اٹھا لو, اس میں جو اجر و ثواب ہے تم کو کیا معلوم. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اینٹیں لا لا کے وہ مسجد بنائی ہے. بھائی کیا تواضع تھی, کیا اللہ کی شان تھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں, کیسی شان تھی. تو یہ طریقہ ہم کو اس نبی نے سکھایا ہے کہ جینے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے, پیارا ترین اللہ کا محبوب ترین طریقہ. تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو, اگر تم محبوب کی اداؤں کو اپنا لو گے میرے محبوب کی, تو اس کی کرامت یہ ہوگی کہ ہم تم کو بھی اپنا محبوب بنا لیں گے. وہ ایسے محبوب ہیں جو ان کی اداؤں کو اپناتا ہے اس کو بھی وہ محبوب بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ, کتنا آسان ہے. ہر سنت ہمارے فائدے کے لیے ہے. ابھی پانی پینے کی سنتیں ہیں, دیکھو پانی میں سانس لینا بھی منع ہے, کتنا برا معلوم ہوتا ہے, طبیعت کو بھی کراہت ہوتی ہے. لہذا پانی پیتے وقت برتن کو منہ سے ہٹا لینا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے اور بیٹھ کر پینا چاہیے. اس میں اطمینان ہے کہ بیٹھ کر آدمی پانی پی رہا ہے, اطمینان سے پیے گا, ٹھہر کر پیے گا. اور تین سانس میں پیے, جانور کی طرح ایک ہی سانس میں پی لیا گٹ گٹ کر کے. بڑے جانور جو پانی پیتے ہیں ایک ہی مرتبہ وہ پانی پیتا ہے اور جو منہ نکال لیا تو بس نکال لیا, دوبارہ مشکل سے ہی کبھی منہ ڈالتا ہے پانی میں. کبھی بھی دیکھ لینا, شاید کبھی تھوڑا سا اور پی لے, لیکن زیادہ تر پانی پیتا ہے, ایک پورا پانی پیتا ہے, منہ نکالتا ہی جب ہے, سانس ہی جب لیتا ہے. تو جانور کی طرح پانی پینے سے منع کیا گیا ہے کہ جانور نہیں ہو تم انسان ہو, تمہارا کوئی شرف ہے, تمہاری کوئی عزت ہے. تو اپنی عزت کو ذلت میں مت بدلو, جانوروں کے طریقے مت اپناؤ. تو تین سانس میں پانی پیو, اسی طرح سے پانی کے اندر دیکھ کر پیو. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ گلاس رکھا ہوا ہے یا کٹورا رکھا ہے, برتن پانی پینے کا ہے, اس میں پانی ڈالا, دیکھ کوئی چیز تیر رہی ہے, تو آئے دن ایسا ہو جاتا ہے. تو دیکھ کر پانی پینا سنت ہے, ہم تو سنت کے لیے کریں گے لیکن ہماری صحت کا بھی فائدہ ہے, ہماری جان کا بھی فائدہ ہے. اس میں ہر سنت میں جو ہے دونوں جہان کا فائدہ ہے, دونوں جہان کا. اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی مرشد رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے, ارشاد فرماتے تھے اور بہت درجات بلند فرمائے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے, کہ ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے, کروڑوں کا موتی. ہاں, ایک سنت کا بدلہ پوری کائنات کی دولت نہیں دے سکتی, ایک سنت کا بدلہ. قیامت کے دن پوری کائنات کی دولت بھی اگر وہاں ڈھیر لگا دو تو مٹی ہے مٹی, اور وہاں کی کرنسی یہی ہے نیک اعمال اور سنتوں کا اہتمام, وہاں کی کرنسی ہے, وہاں کی دولت یہ ہے. اگر یہ دولت ہم لے گئے تو پھر کام مزہ ہی مزہ ہے. اور جو یہ سونے چاندی تو ہمارے ساتھ وہاں جائے گا بھی نہیں, یہ تو فنا ہو جانے والا ہے. بالفرض کوئی لے بھی گیا تو وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. سمجھ گئے بھائی؟ تو سنتوں کو ہم اپنائیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہمارے عزت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے. الحمدللہ امید تو ہے کہ ہر گھر میں ہوگی, لیکن بھائی عمل کے لیے تو اس کا بار بار مذاکرہ ہونا چاہیے, فکر ہونی چاہیے. فکر جو ہے وہ راہ کھولتی ہے, فکر آباشد کے بک شاید رہے. فکر تو اصل وہ ہے کہ جو راستہ کھول دے. ہاں, بغیر فکر کے کام بنتا نہیں, لاپرواہی سے دین پہ عمل نہیں ہو پاتا. ہاں, کچھ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا, لاپرواہی سے دین دنیا کا بھی ہم کام نہیں کرتے. جب فکر سوار ہو جاتی ہے تو وہ کام خود ہونے لگتا ہے. فکر آ باشد کے بک شاید رہے, میرے حضرت فرماتے تھے. اور شاہ آ باشد کے کچھ بک شاید شہے, کیا شاہ وہ ہے, راہ وہ ہے جو شاہ تک پہنچا دے. راہ آ باشد کے بک شاید شہے, کہ راہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے. اور وہ یہ راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور یعنی اسوہ حسنہ، اور فکر وہ ہے جو راستہ کھول دے۔ تو اگر ہم فکر کو اپنا لیں کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، ہر عمل، یہ نہیں کہ جو ہے لاپرواہی ہو، فکر اس کی ہو جائے ہم کو، جو میں نے ابھی شعر بھی پڑھا کہ جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، یہ بے کلی کو پال لو، یہ بے کلی جو ہے یہ وہ مبارک بے کلی ہے کہ جب دل کو لگ جاتی ہے تو بامراد ہو جاتا ہے آدمی، بامراد ہو جاتا ہے۔ تو اس بے کلی کو پال لو، یہ بے کلی مال کی نہ ہو، بے کلی بنگلوں کی اور فیکٹریوں کی نہ ہو، اور اولاد کی نہ ہو، بیوی بچوں کی نہ ہو، یہ بے کلی اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ جب تغون فضل من اللہ و رضوانہ کی ہو، کہ ڈھونڈتے ہیں وہ اللہ کی رضا اور جستجو کرتے ہیں اللہ کے رضا جوئی والے اعمال کی، کہ کون سے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کون سے کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کی فکر ہم پال لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام بن جائے گا ہمارا، ہمارا عمل سنت پہ ہو جائے گا، تو سمجھو یہی کامیابی ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس نے سنتوں کو اختیار نہ کیا واللہ خدا کی قسم اس کی زندگی جانور کی زندگی سے بدتر ہے، تاریک ہے اس کی زندگی، اور منور کا جو ہے وہ برعکس ہے، یعنی ظلمت ہی ظلمت ہے اس کی زندگی، جس کی زندگی میں سنت نہیں ہے، سنت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور یہ آدمی جانور سے بدتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی ہر سانس ہمیں سنتوں پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی اور اعلیٰ درجے کی اور فرض درجے کی سنت ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے مکمل اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اٹھے بیٹھیں گے اجالے میں، اجالی صحبت میں بیٹھیں گے تب اندھیرے کا ادراک ہوگا کہ ہمارے اندر کتنا اندھیرا ہے نا۔ ہاں، اور روشن دلوں کے پاس بیٹھیں گے جن کے قلب ذکر اللہ سے منور ہیں، جن کے جو ہے افعال، اقوال، کردار اور گفتار سنت سے منور ہے، مزین ہے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے دل روشن دلوں سے جو انوارات آئیں گے تو اپنے قلب کے اندھیرا پن معلوم ہوگا کہ ہمارا قلب کتنے اندھیرے میں ہے۔ تو پھر جب احساس ہو جائے گا اندھیرے پن کا، تو کون آدمی ہے بھائی جو اندھیرے میں رہنا پسند کرتا ہے؟ ضرور انشاءاللہ اس کو سنتوں کی لالچ پیدا ہو جائے گی، انوارات کی لالچ پیدا ہو جائے گی کہ بھائی ہم اندھیرے میں رہنے نہیں چاہتے، ہم تو روشنی میں رہنا چاہتے ہیں، ہم تو انوارات میں رہنا چاہتے ہیں۔ بس راستہ کھل گیا اس کا، اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں کریں جن کے دل اجالے ہیں، تو اپنا دل بھی اجالا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسواک کا خوب اہتمام کیا جائے ہر نماز سے پہلے خاص طور سے، اور بھی مواقع ہیں مسواک کے، صبح اٹھنے کے بعد مسواک کرنا اور پھر وضو میں الگ مسواک کرنا، تو الگ الگ سنتیں ہیں۔ اسی طرح کیا بتائیں، ہمارا دین کتنا پیارا اور لذیذ اور کتنا صاف ستھرا، کتنا نظافت ہے ہمارے دین میں، کتنی نزاکت ہے، کتنی لطافت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس جانے سے پہلے بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ دیکھو کتنی صفائی ہے ہمارے دین میں، بھلا یہ جانور جانتے ہیں ایسی صفائی؟ ان کے جسموں سے سڑاند آتی ہے، پیخانہ ان کے کپڑوں میں بھرا ہوا ہے، ناپاک رہتے ہیں، کتوں کے ساتھ یہ زندگی گزارتے ہیں، سوروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جا کے ذرا دیکھو تو صحیح کہ جن کی تم نقالی کر رہے ہو، جن کو تم کامیاب سمجھ رہے ہو، تو ان کی حرکتیں کیسی ہیں، افعال کیسے ہیں، کتنے گندے غلیظ لوگ ہیں کہ استنجا تک کرنا نہیں جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں استنجا کس کو کہتے ہیں، ناپاک رہنے والے اور کاغذ کو استعمال کرنے والے ذرا سا کر لیتے ہیں برائے نام، اور باقی گندے غلیظ رہتے ہیں، انہیں ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، اور جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کر رہے ہیں، بدفعلیاں ہو رہی ہیں جانور کے ساتھ۔ ابھی ہمارے استاد صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں ایک شخص نے مقدمہ کیا ہوا ہے اپنی عورت پہ کہ یہ مجھ کو وقت نہیں دیتی، کتے کو زیادہ وقت دیتی ہے۔ کیا بتائیں کتنی شرمناک باتیں ہیں، یہ منہ پہ لانا بھی جو ہے وہ عذاب ہے، اس کو انتہائی شرم آتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کی ہم نقالی کر رہے ہیں، اس پہ ہمارا دل روتا ہے کہ کن لوگوں کی تم لوگ نقالی کر رہے ہو، کن کو تم اچھا سمجھ رہے ہو، کن کی تم تعریفیں کر رہے ہو کہ وہ بڑے ایسے ہیں بڑے ویسے ہیں، ان کے تو کام ایسے ہیں، دیکھو تو جو ٹھکانہ ان کا ہے خدا نخواستہ ان کی نقالی کا ٹھکانہ، نقالی کرنے والوں کا ٹھکانہ بھی خدا نخواستہ وہی نہ ہو جائے. من تشبہ بقوم فہو منہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جس قوم کی شباہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. پھر سمجھ لو مرنا تو ایک دن سب کو ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی صاحب کا یہ شعر سنات کے فرماتے بھی تھے کہ عجیب سا شعر ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اب مر کے دیکھ، مرنے کے بعد کیا دیکھے گا بھائی، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب وہاں جا کے تجربہ کر کے واپس تھوڑی آ سکتے ہیں. مگر عجیب شعر ہے یہ، لیکن ہے نصیحت کا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو ہاں نہ مانے تو کر کے دیکھ. ہاں نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو اب مرنے کے بعد تو اگر یہاں افعال خراب ہو گئے تو جہنم ہی جہنم ہے خدا نہ خواستہ، واپس کیسے آئے گا. تو یہ عجیب شعر ہے لیکن ہے نصیحت کا کہ بھائی مرنا تو سب نے ہے، تو ذرا ہوشیار ہو جائے ہم کہ مرنے کے بعد پھر ہمارا کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا سوا اللہ اور رسول کے. رسول بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا لیکن اختیار حقیقی تو اللہ ہی کے پاس ہوگا، اللہ ہی ان کو اختیار دیں گے شفاعت کا. اپنی مرضی سے تو وہ بھی شفاعت نہیں کر سکتے، رسول ہیں بندے بھی ہیں، رسول تو ہیں بندے بھی ہیں اللہ کے، تو شفاعت کا اختیار اللہ ان کو دیں گے، حق دیں گے ان کو کہ آپ شفاعت کیجئے ہم کو، اور اللہ قبول فرمائیں گے ان کی شفاعت. تو اس معنی میں اللہ اور رسول کے سوا ہمارا کوئی ساتھی کوئی مددگار نہ ہوگا. تو اس وقت پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ نقالیاں کر کے خدا تعالیٰ کے دشمن ہے، یہ اس خدا تعالیٰ کے دشمن ہے، کافر قوم خدا تعالیٰ کے دشمن ہے. دشمنوں کی نقالی کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھیں کہ وہ ہم پر رحمت کریں گے، کیا وہ ہم پر رحم کریں گے؟ ارے کم سے کم ان کی نقالی سے تو باز آؤ، استغفار و توبہ تو کرو کہ اللہ ہم سے دین پر عمل نہیں ہو رہا، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. لیکن ان کے دشمنوں کی نقالی سے تو بچو کم سے کم. ان کے جیسے طور طریقے، ان کے جیسے لباس، ان کے جیسے رسومات، ہندوؤں کے رسومات، انگریزوں کے رسومات، یہی ہے بس. نقالی کرتے کرتے زندگی مسلمانوں کی گزر رہی ہے، اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کا نقل چور ہیں بس، نقل چور بنے ہوئے ہیں. اپنی تو کوئی احساس ہے ہی نہیں، اپنا تو کوئی دین ہے ہی نہیں، اتنے گر گئے مسلمان کے ساری ہر چیز نقل کی ہے، وہ نقلی ہے ہر چیز. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور پورے پورے سنت کے مطابق اور دین کے مطابق ہم کو اور ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے عالم برزخی احوال فضائل. آپ کے عالم برزخ میں تشریف رکھنے کے متعلق بعض احوال اور فضائل میں، پہلی روایت ابن المبارک نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت کے اعمال صبح و شام پیش نہ کیے جاتے ہوں. دیکھیے ذرا سوچئے کہ ہماری جو حرکتیں ہیں خلاف سنت خلاف شریعت، ہر روز یہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے ہیں. جن لوگوں کا عمل سنت کے خلاف شریعت کے خلاف ہوگا یا گناہوں میں پڑے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. دوسری روایت مشکات میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد کو کھا سکے، پس خدا کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے. پس آپ کا زندہ رہنا بھی قبر شریف میں ثابت ہوا اور یہ رزق اس عالم کے مناسب معلوم ہوتا ہے، اور گو شہداء کے لیے بھی حیات اور مرزوقیت وارد ہے، مگر انبیاء علیہ السلام میں ان سے اکمل اور اقوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الامين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کل جو اعلان کیا تھا بعض لوگوں کی لائن ٹیلی فون کی کٹ گئی تھی, تو دوبارہ یہ اعلان سن لیا جائے کہ میرے مرشد قطب زماں عارف باللہ مجدد دورہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا اردو زبان میں بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی, بنگلہ دیش سے براہ راست نشر کیا جائے گا اور پاکستانی وقت کے مطابق 9:15 بجے. 8:30 کا وقت دیا ہے تو 8:30 بجے تیار رہیں, نماز کا وقت تو پہلے ہو گیا ہے لیکن 9:15 بجے تک امید ہے کہ شروع ہوتا ہے عام طور پہ عزت کا بیان, تو 8:35 پہ شروع کر دیں گے یا 8:30 پہ ہی شروع کر دیں گے, ہے نا. جو لوگ اس پہ سننا چاہتے ہیں کانفرنس کال پہ وہ انشاءاللہ یہیں پہ. پچھلی دفعہ ہم جہاں لے گئے تھے موبائل تو وہاں گونج زیادہ تھی, لوگوں کو شکایت ہوئی کہ یہاں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے یہیں پر وجرت الطالبین میں انتظام کیا ہے کہ موبائل یہیں استعمال ہوں گے انشاءاللہ, اور امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ پورا بیان صاف صاف سنا جائے گا. تو اتوار کے دن یہ جو آ گئی ہے 11 اکتوبر کی رات, انشاءاللہ تعالی یہ میرے حضرت کا بیان بنگلہ دیش سے براہ راست ہوگا اردو زبان میں اور یہاں پر بھی سنایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو پورا پورا مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی محبت کاملہ سے معرفت کاملہ سے ہم سب کو نوازے, اور میرے مرشد دامت برکاتہم کو خوب خوب صحت اور عافیت اور بشاشت کے ساتھ اللہ تعالی عمر طویلہ عطا فرمائے بابرکت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.